الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه النسائي رحمه الله کعبرا ہر دم تجلی بر فضول ایز اخلاصات ابراہیم عبود اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علی اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مطہرہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قابل تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو برکات عطا فرمائی ہیں ان میں ایک بہت ہی زیادہ اہم اور دین اسلام کی خصوصی تعلیم وہ ہمارے جو آبا اور اجداد ہیں اور اسلاف ہیں ان کی اعمال کی امین ہونا اور ان کے عقائد کا امین ہونا اور ان کے حقیقی وارثین ہونا اور ان کے جو اعمال ہیں ان کے جو تاریخ ہے جو قربانیاں انہوں نے دے کے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہر قسم کے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے ہمارے دین شریعت مطہرہ میں بھی مسلمان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے اپنوں کے نقش قدم پہ ہو مرنا یا جینا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا حضرت فقیہ العصر مولانا احمد الرحمن رحمت اللہ علیہ جو حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی جانشین تھے اور آپ کے بعد جامعہ کے محتدب رہے ہیں اور حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے اکثر کہ اپنے اپنوں کے نقش قدم پہ مرنا ہو یا جینا وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ میرے محترم بھائیوں آج کل جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام اسلام کے شعائر میں سے ہیں اور اشہر حج شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ایام یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام کو شریعت مطہرہ میں حج کے مہینے کہا جاتا ہے اور جو مسلمان حج کا ارادہ رکھتا تھا اور کعبۃ اللہ کی زیارت کا پکا ارادہ ہو تو ایسے مسلمان کو ان ایام میں حج کا احرام باندھنے کا موقع دیا جاتا تھا. حج کا احرام یہ بھی ایک پورا باب ہے اور علماء کرام نے اس کی بہت ساری خصوصیات، اس کی حکمتیں، اس کے فائدے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی وجوب کی وجوہات، یہ ساری کی ساری شریعت مطہرہ میں تفصیل سے بیان ہو چکی ہیں. اور اصولی طور پہ اور مشہور اور معروف تاریخ کے طور پہ جب ایک مسلمان حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمل مبارک اور سنت مبارکہ تھی اس کی پیروی اور اس کو دہرانے کا ارادہ کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اول الانسانیہ ہے، اول من خلق ہے، ہمارے جد امجد، اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلا انسان تخلیق فرمایا ہے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. ہاں اتنی بات الگ ہے کہ بعض انبیاء کو تکوینی نبوت عطا کی گئی ہے اور بعض انبیاء کو تکوینی اور تشریعی دونوں نبوتیں عطا کی گئی. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جتنے بھی تکوینی علوم میں ضروریت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے. دنیا میں وقت کیسے گزارنا ہے، رزق کی تلاش کیسے کرنی ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، معاشرت کس طرح ہونی چاہیے، کل کا کل علوم تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. اور اللہ تعالی کی مشیت میں جو منظور ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علوم عطا فرما دیے گئے. اور ابلیس کے بارے میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ انہوں نے مختلف روایات، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تشریف فرما تھے اور اس کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگرچہ یہ اسرائیلیات ہیں لیکن اگر محقق اور معتبر علماء کسی مسئلے میں اسرائیلیات کا نقل فرما دیں تو پھر اس کا بیان کرنا اس مسئلے کے ذیل میں کوئی حرج نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا حسد بھی، دشمنی بھی، اور اس کی دشمنی اصل میں وہی سے شروع ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ سجدہ کر لیا جائے، تمام ملائکہ اللہ تبارک و تعالی کے جو ساتوں آسمانوں میں اور زمینوں میں اور ہر جگہ موجود تھے ان کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہو جائے. اور شیطان مردود ابلیس اس نے وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم عدولی کی اور یہ دلیل پیش کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو ناری مخلوق ہوں، اللہ تعالی نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جن کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ مٹی کے دائرے سے پیدا فرمائے گئے. اور شیطان نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ میں جو مادی لحاظ سے ایک زیادہ محترم اور زیادہ قیمتی شے ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کروں. قال فاهبط منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. یہاں سے چلے جاؤ اور اب یوم الدین تک آخرت تک قیامت تک تم پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غضب اللہ کی ناراضگی لعنت تم پہ برستی رہی. قال فانظرني إلى يوم يبعثون. یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات حکیم ذات ہے رؤوف ذات ہے اور ابلیس کو باوجود اس کے کہ ابھی ابھی اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے اللہ تعالی کے حکم کے ماننے سے انکار کیا ہے لیکن اس کو اس بات کا امید ہے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالی سے اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اور اتنی بڑی نافرمانی کے بعد بھی کچھ عرض کروں اور وقت طلب کروں مہلت طلب کروں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ مہلت عطا فرما دے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے عظیم حکمت اللہ تبارک و تعالی کی بے پایا رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق کے حق خب میں جو بھرپور فیصلے ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو موقع عطا فرمایا مہلت عطا فرمائی اور باقاعدہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں ان کے بائیں سے اور ان کے اوپر سے ان پہ حملہور ہوں گا اور حملہ اتنا خطرناک کہ آپ کے جو بندے آپ کے مشکور ہیں آپ کے قدردان ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں کے معترف ہیں ان کو میں اللہ تبارک و تعالی کے ان تمام اعمال اور عبادات سے دور کر کے ناشکرا بنا دوں. قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام اپنی شرارت اپنا منصوبہ اس پہ عمل کرتے رہو جب تک تمہیں وقت دیا گیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب اللہ تبارک و تعالی پر ایمان اللہ کی وحدانیت اللہ کا خوف اللہ کا تقوی اگر کوئی شخص ان راستوں کو اختیار کر لے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان تو ایسے میرے بندوں پہ تمہارا کوئی اختیار تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا اور تم ان کے سامنے بالکل بے بس ہو کے اور بالکل کسی بھی قسم کے عمل نہ کرنے کے قابل. میرے محترم بھائیوں آج بھی اس دنیا کے اندر اگر کوئی صحیح نظام میں خرابی پیدا ہو رہی ہے ہنسی خوشی رہنے والے گھرانے میں ناچاکی پیدا ہو رہی ہے اور مسلمان کا مسلمان سے آپس میں تعلقات وہ بہتر نہیں ہیں یا اس قسم کی جتنی بھی خرابیاں اور مشکلات ہیں کہیں نہ کہیں اس نے حسد کا کینے کا اور ایک دوسرے سے نفرت کا عنصر ضرور شامل ہوگا اور یہ اتنی زیادہ نقصان دہ اشیاء ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بالکل آخر میں جو معوذتیں نازل فرمائی ہیں اس میں اس بیماری کی جڑ کی نشاندہی فرما کے اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. اور اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں حاسد کے شر سے جب وہ صحیح معنوں میں حسد میں اتر آئے. جب انسان حسد کی آگ میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس کی عقل اس کی فراست اس کا فہم وہ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف حسد کے جذبات میں حسد کی آگ میں وہ جلتا ہوا اپنے آپ کو تو جلا رہا ہی ہے سامنے والے کو بھی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتا ہے. اور میرے محترم بھائیوں یقیناً اس کا کوئی فائدہ اس کا کوئی نفع مسلمان کو ایمان کو عمل کو یہاں تک کہ دنیا کو بھی نہیں ہے. یہ خالصتاً ابلیس کا حملہ ہے شیطان کی شرارت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے غیظ اور غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین افراد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جن کو دیکھ کے اس اظہار کا خواہش ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آتا اللہ مالا فسلطہ بالحق اللہ تعالی نے اس کو حلال مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کے دین پہ اور حق کے اظہار میں خرچ کرتا ہے. اور ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا ہے اور وہ اس علم کے ذریعے آگے اپنے بھائیوں کی رہنمائی کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے پہ یہ احسان فرمائے ہیں کہ وہ دین پہ عمل کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ تقویٰ ہے اس کے پاس تو ایسے شخص کو دیکھ کے مسلمان مومن کو یہ خواہش ہونی چاہیے اس کو یہ امنگ پیدا ہو کہ میں بھی اعمال میں اس سے آگے بڑھوں پیچھے نہ رہ جاؤں. یہاں حسد کی اجازت نہیں ہے یہاں مسارعت کا حکم دیا گیا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ایک دوسرے سے آگے بڑھیں ایک دوسرے سے مسابقہ کریں مقابلہ کریں کوشش کریں. تو میرے محترم بھائیوں آج بھی اگر کوئی مسلمان بھائی اس قسم کے اظہار اور ان قسم کی کیفیات محسوس کرتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ایک مسلمان بھائی سے حسد ہو رہا ہو ایک مسلمان بھائی سے جیلس ہو رہا ہو ایک مسلمان بھائی کی ترقی کامیابی یا اس کی خوشحالی پر اگر کسی کو تکلیف ہے تو یہ بہت زیادہ خطرناک مقام ہے. یہ بلکہ ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمت علی عبده. اللہ تعالی کو بہت پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں اپنے بندے کو عطا فرمائی ہیں وہ اس کا مشکور ہو وہ اس کا قدردان ہو وہ اس میں بخیل نہ ہو وہ اس میں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو منع کرنے والا نہ ہو. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْمُلْكِ على شجرة الخلد وملك لا يبلى. میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس میں سے کھا لیا تو آپ خالد ہو جائیں گے خلد والے ہو جائیں گے یعنی موت نہیں آئے گی آپ کو آپ ہمیشہ رہیں. اور آپ کے پاس ایسی بادشاہت، ایسے اختیارات، ایسا مقام آ جائے گا لا یبلا، جو کبھی پرانا نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام جنتی مخلوق معصوم، المؤمن غر کریم، جو مسلمان ہوتا ہے وہ فہیم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق پر آسانی سے بھروسہ کر لیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ شجر ممنوعہ کا پھل تناول فرمایا، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء علیہ السلام دونوں کا جنتی لباس وہ حضرت دونوں کے جسم سے جدا ہو گیا، اور وہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی جب اس کا کوئی مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کا وضع قطع ہے، اس کی عفت ہے، پاکدامنی ہے، عزت و آبرو ہے، وہ متاثر ہونے لگ جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کے اندر تفصیل سے حضرت آدم علیہ السلام کے احوال بیان فرمائے، اور ابلیس نے جس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی یا جس طرح ان کو دھوکہ دیا، اس کے بھی تمام احوال موجود. اور آگے جا کے قرآن کریم میں باقاعدہ حکم ہے، یا بنی آدم لا ینزعنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس طرح کے الفاظ کہ اے بنی آدم، یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں ہرگز دوبارہ دھوکہ نہ دے، اس لیے کہ تمہارے اجداد اور تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس نے دھوکہ دے کے اور بہکا کے غلطی کروا کے جنت سے نکالا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ ان کا لباس اتار دے تاکہ ان کی شرمگاہیں وہ سامنے آ جائے. میرے محترم بھائیو، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. آج جس چیز کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں، جس وضع قطع کو ہم کامیابی کی علامات سمجھ رہے ہیں، جس طرح لباس اور جس طرح کے بدوباش ہم نے اپنا لیے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ نشاندہی فرما دی ہے کہ جو تمہاری شرمگاہوں کو واضح کرنا چاہتا ہے، تمہاری عفت اور پاکدامنی کو ختم کرنا چاہتا ہے، بے حیائی کو عام کرنا چاہتا ہے، وہ یہی شیطان ابلیس ہے، اور اس کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی کی مشیت کے مطابق دنیا میں تشریف لائے تو سراندیپ کے پہاڑ میں اترے، جسے آج کل سیلون بھی کہتے ہیں، سری لنکا بھی کہتے ہیں. وہاں ایک پہاڑ موجود ہے جبل آدم کے نام سے، ایڈمز پیک کے نام سے. اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو نزول ہوا ہے تو غالب گمان یہی ہے کہ اسی چوٹی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. اس چوٹی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان آج بھی موجود ہے، اور بدھسٹ نے وہاں پہ اپنا ایک عبادت گاہ ٹیمپل بنایا ہے، اور بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گوتم بدھ کا پیر ہے. گوتم بدھ کا ادھر کیا کام؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 120,000 ہوئی. سیلون سے فرمائے اور اگر نقشہ اٹھا کے دیکھا جائے تو جو سیلون ہے وہ ایک جزیرہ ہے، درمیان میں سمندری رکاوٹ ہے. اگرچہ ہندوستان قریب ہے لیکن درمیان میں سمندر موجود ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ سنا کہ انہوں نے کسی بزرگ سے یہ سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جو طوفان آیا اس سے پہلے پہلے یہ ہندوستان کا ہی ایک جزیرہ اور ایک علاقہ تھا، اور جب طوفان نوح آیا تو راستے بند ہو گئے اور پانی آ گیا، اور وہ پانی آج بھی موجود ہے، وہ دوبارہ سے ختم نہیں ہوا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 60 حج یا 120 حج، مختلف اقوال ہیں، پیدل فرمائے ہیں، اپنے قدموں پہ چل کے حج کے لیے تشریف لے گئے. بات وہی آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی اللہ تعالی نے، اور جنت سے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، اور یہاں آپ نے حج فرمائی. 40 سال تک بہت زیادہ غمگین رہے، بہت زیادہ روئے، پریشان رہے، اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت حوا کی جدائی بہت زیادہ پریشان کن رہی. 40 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا ارادہ فرمایا، اور 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام آتے جاتے رہے، تلاش کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، پریشان رہے. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور آج بھی دنیا میں ایسے جہلا، بیوقوف، نا سمجھ لوگ موجود ہیں جو نعرے لگاتے ہیں کہ فلاں شخص مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، فلاں مدد کر سکتا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین میں تمام انسانیت کے بادشاہ اور سردار اور بڑے، اللہ تعالی کے نیک مرگزیدہ نبی پیغمبر، جب تک اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہیں ہوا وہ اپنے اختیار سے یا اپنی طرف سے کوشش سے کچھ بھی نہ کر سکے. حضرت آدم علیہ السلام جب ملاقات فرمائی بہت زیادہ خوش، اور آج بھی جو سعودی عربیہ میں شہر ہے جدہ کے نام سے، یہ شہر جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں، یعنی والد کی ماں کو کہا جاتا ہے، اور آج بھی جدہ میں باقاعدہ علاقہ موجود ہے حی الحوا کے نام سے، اور وہاں حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر موجود ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالی کے برگزیدہ پیغمبر، بہت ہی زیادہ شان والے پیغمبر ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی اہل اسلام کو سیدھے راستے پہ چلنے کی تلقین کرتے ہیں، جہاں بھی توحید کے راستے پہ چلنے کی تلقین فرماتے ہیں، جہاں بھی اللہ تعالی کی عبادت اور خلوص کی تلقین فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، فرماتے ہیں ابراہیم کے دین اور ابراہیم کا راستہ، اس پہ یکسوئی کے ساتھ چلو، یہی کامیابی کا راستہ ہے. حنیف، ایسے شخص یا ایسی صفت کے جو تمام باطل سے جدا ہو کے حق کے ساتھ ہو جائے، حنفا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ پورے ایک شریعت مطہرہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تعلیمات اور پوری کائنات کی ہدایت کا سامان لے کے تشریف لائے تھے. ولم یکن من المشرکین, اور وہ ہرگز شرک کرنے والے نہ تھے. شاکرا لانعم, میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات اور احسانات کے شکر گزار رہتے تھے. اجتبا وہداہ الی صراط المستقیم, انعام دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتخب فرما لیا, مخصوص فرما لیا. اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. بہت بڑے انعامات فرمائے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہی حکم فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں اور مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر نو فرمائیے اور حج کا اعلان کیجیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق آئے گی اور یہاں پہ حج کریں گے, عمرہ کریں گے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ, سجدہ کرنے والے, طواف کرنے والے, اللہ کے حضور قیام کرنے والے, ان کے لیے میرے گھر کو تیار کر لیجئے, پاک اور صاف کر لیجئے بتوں سے, تمام قسم کی چیزوں سے. میرے محترم بھائیوں, یہ جو پورے اسلام کا پیغام ہے, پورے اسلام کا جو یہ انقلابی نظام ہے, اس کی بنیاد کے اندر قربانی اور حج, یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. جہاں دین اسلام کی مستند تعلیمات کا حکم دیا جا رہا ہو, اللہ کی توحید کا حکم دیا جا رہا ہو, آگے آنے والی کائنات کی اصلاح کی بات ہو رہی ہو, وہاں کہیں نہ کہیں حج کا, بیت اللہ کا, اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا ذکر یا اس سے متعلقات حج اور عمرے کا ذکر ضرور آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یقیناً ہمارے بھی جد امجد ہیں, اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں, ان کے علوم کے, ان کے دین کے, ان کے اعمال کے, ان کے تقویٰ کے ورثہ میں سے ہیں. اور یہ جو ہماری شریعت مطہرہ میں بنیادی تعلیمات ہیں, مونچھوں کا کرٹنا اور اسی طرح زیر بغل کے بال وغیرہ ہٹانا, یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے, اور ہم ہی ان سنتوں کے امین اور وارث. ختان, ختنہ کرنا, یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اور اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی اس امت محمدیہ کو اس خاص فضل سے نوازا, اس خاص نعمت سے نوازا کہ وہ اعمال جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائے, وہ اعمال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے, خواہ وہ حج ہو یا وہ قربانی ہو, آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر, فضل, احسان ہے کہ وہ تعلیمات بکمال ہمارے ہاں موجود ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تین آیات ہیں قرآن کریم کے مختصر ترین سورتوں میں سے سورت کوثر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کی شان. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے پیغمبر, آپ وہ ہیں جسے ہم نے حوض کوثر عطا کیا, جسے ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے, جسے ہم نے کائنات کا سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے, جسے ہم نے کائنات کا سب سے زیادہ تقویٰ عطا کیا ہے, جسے ہم نے کائنات کے سب سے عالی اخلاق عطا فرمائے ہیں. انا آتینا کالکوثر, پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. فصلی لربک وانحر, اتنے عظیم احسانات, اتنے عظیم مقام اللہ کی نعمتیں اگر کسی کو عطا ہو جائیں تو پھر آگے اس کا کام کیا ہونا چاہیے، وہ شکر کیسے کرے، وہ قدر کیسے کرے، وہ اللہ کے ہاں مشکور اور اللہ تعالی کے ہاں اپنے گناہوں اور کمیوں کا معترف کیسے ہو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھیے. صلات نماز کو بھی کہتے ہیں، صلات دعا کو بھی کہتے ہیں، صلات درود کو بھی کہتے ہیں، صلات خیر کو بھی کہتے ہیں، صلات رحمت کو بھی کہتے ہیں. تمام کتنا حسین دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام کتنا جامع ہے. یہ مختصر آیات ہیں اور انتہائی مختصر جملے ہیں، لیکن اس کے اندر دوسرے جملے میں پہلے صلات کا حکم، یعنی جو بدنی عبادات ہیں، یعنی آپ کا جسم، آپ کا گھر، آپ کے اولاد، آپ کے متعلقات، وہ سب اللہ تعالی کے احکام کے مطابق ہونے چاہیے. وانحر، اور نحر کیجئے، قربانی کیجئے، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کیجئے، اللہ کے راستے میں خون بہائیے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کا کام، ان کا مشن، ان کا گول. ان نشانیا کا ہول، اب تک اگلا درجہ آتا ہے کہ یقیناً یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو ہدایت کا فلسفہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے اور کامیابی کا طریقہ ہے. ضرور اس کے مخالفین بھی موجود ہیں، ضرور اس کے اوپر حملے بھی ہوں گے اور ضرور اس کے خلاف سازشیں کی جائیں گی. اے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہو. ان نشانیا کا ہول، اب تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مخالف ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مخالف ہو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق وہ نصیب نہ ہوا ہو، اب تر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نیز تو نابود ہو جائے گا، مٹ جائے گا، نام و نشان بھی نہیں رہے گا باقی اس کا. میرے محترم بھائیوں، یہ تیسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے دشمنوں کا انجام ہے. آج بھی ایسے نام نہار، عقل مند اور سو کالڈ سمارٹ پیپل بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، فہیم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی عمرے پہ کیا کرنا ہے جا کے، اور کسی کی شادی کرا دیجئے، قربانی کا جانور ذبح کر کے کیا فائدہ، کسی کو ویسے ہی پیسے دے دیجئے. ایک سوال کا جواب دیجئے، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب 120 حج فرمائے باپ آدم، یقیناً اس میں مال بھی خرچ ہوا ہوگا، کوشش بھی خرچ ہوئی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، کتنی تکالیف برداشت کی ہوں گی. ان کو تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کیوں نہ میں کسی کو چندہ دے دوں، صدقہ دے دوں، کیا ضرورت ہے حج کرنے. ہمارے دین اور دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو خصوصیات رکھی ہیں، اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاں اس دین میں عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے، وہاں نقل کا دائرہ، وحی کا دائرہ، حدیث کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے. اسلام اسلم تسلم، اسلام سر خم کردن فارسی میں ترجمہ کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو تو یہ خیال بالکل نہیں آیا کہ اے اللہ آپ یہ مینڈا ذبح کروا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں، اسے کیا فائدہ ہوگا، تھوڑا سا خون بہنے کے علاوہ اور تھوڑا سا گوشت آ جانے کے علاوہ کیوں نہ یہ غربا اور مساکین پہ من و سلوا کی بارش فرما دیجئے، اور بس ہر جگہ دودھ کی نہریں ہوں، شہد کی نہریں ہوں، جیسے ہم سے وعدے کیے گئے تھے لیکن پورے نہیں ہوں. نہیں، انبیاء کرام کے اخلاق، انبیاء کرام کے مقام، انبیاء کرام کی تعلیم، یہ اس مقام اور مرتبے کے شایان شان ہوتی ہے. اس قسم کی باتیں وہ نہیں فرمایا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں اندازہ ہے کہ کس طرح کی غربت تھی اور کس طرح کی پریشانیاں تھیں. کئی کئی دن گزر جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا اور فرمایا کہ بہت دن ہو گئے بھوک لگی ہے کچھ کھایا نہیں ہے. فلاں صحابی کے باغ میں چلتے ہیں وہاں کھجور موجود ہے. وہ صحابی جب دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر ساتھ ہیں وہ قربان ہو گئے. فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو, آپ میرے گھر تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تبھی بھی آپ نے قربانی نہیں چھوڑی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہما, اس کے بعد تابعین, ائمہ کرام, فقہا, سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ یہ عمل احرام کا تو دم ہے, یعنی خون کا بہانہ ہے. اور یہ جو آپ چندہ دے کے جان چھڑانے کی بات کر رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا اس قسم کا اعتراض کیا جا رہا ہو, یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا خلیفہ بنایا ہے جانور کو, آپ کا نائب بنایا ہے, اور اتنی بہترین تجویز پیش فرمائی ہے کہ جان بھی بچ گئی اور مقصد بھی فوت نہیں ہوا. اپنے ہاتھ سے چھری چلا کے جب اس کا گلا کاٹیں گے اور اس میں سے خون نکلے گا, یہ خون اللہ کے لیے نکل رہا ہے اور آپ کی طرف سے نکل رہا ہے. یہ فلسفہ, یہ احساس, اس بات کو سمجھنا, یہ قربانی میں لازم ہے. صرف اور صرف گوشت کا بانٹنا یا صرف اور صرف پیٹ پوجا کرنا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں اجازت. نہیں اللہ اور دماغ, اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان فرما دیا کہ نہ خون چاہیے اور نہ گوشت چاہیے. بولا کہ یہ نال ہو تقوی من کو, تقوی مطلوب ہے. اور تقوی کیسے ہے؟ تقوی سنت کی اتباع میں ہے. تقوی کیسے ہے؟ تقوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کرنے میں ہے. تقوی کیسے ہوگی؟ تقوی حضرت آدم علیہ السلام کے علوم, آپ کی شرافت اور آپ کے اعمال کے امین ہونے سے ہوگی. میرے محترم بھائیوں, انشاءاللہ تعالی 9 ذوالحجہ کی فجر سے تکبیرات تشریق کے ایام شروع ہو رہے ہیں جو کہ 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک ہر مسلمان, عاقل, بالغ, مرد اور عورت, خواہ و جماعت سے نماز پڑھے یا اپنی نماز پڑھے, عورت کے لیے آہستہ اور مرد کے لیے بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر ایک دفعہ کہہ دینا واجب ہے, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر نہیں کہا جائے تو گناہگار ہو جائے گا, واجب کا منکر اور تارک ہو جائے گا. لہذا اسی طرح دیگر اعمال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں ایک اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت سے زیادہ بڑا عمل کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی ان تمام عبادات کو قبول اور مقبول فرمائے. مسلمانوں کی قربانی, مسلمانوں کا حج, مسلمانوں کی دعائیں, مسلمانوں کی تمام اعمال, اللہ تبارک و تعالی اس میں اخلاص اور قبولیت اور اس کے ساتھ ساتھ الرجوع الی اللہ شامل حال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے قربانی کا نصاب کیا ہے, یعنی قربانی کتنی مالیت پر واجب ہوگی فی زمانہ. اصولاً تو قربانی کا نصاب وہی ہے جو مقدار کے لحاظ سے زکات کا نصاب ہے, 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ زکات کے اندر صرف ان اموال کا حساب کیا جاتا ہے جو نامی ہوتے ہیں, جو بڑھنے والے ہوتے ہیں. مثلا مال تجارت ہے یا کاروبار کا سامان ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے. البتہ قربانی کے نصاب میں
صرف مال تجارت کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ضرورت اصلیہ سے زائد سامان. مثلا کسی کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں, کسی کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں, اس قسم کی چیزیں اس میں ملا کے, اور اگر تمام جو اس کا مال ہے یا آج کل کہتے ہیں اس کے جو تمام ایسٹس ہیں وہ سونے کی شکل میں ہے تو پھر حساب سونے کا مانا جائے گا, اور اگر وہ تمام ایسٹس کچھ سونا ہے, کچھ چاندی ہے, کچھ کوئی اور چیز ہے, تو ان سب کو ملا جلا کے آخر میں فتویٰ یہی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اگر صاحب نصاب ہیں تو قربانی واجب ہے, اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ایسی صورت میں تو قربانی واجب نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص گائے خرید کر اپنا حصہ نہ ڈالے مگر اپنے گھر والوں کا حصہ ڈالے تو کیا اس کی بھی قربانی ہو جائے گی؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے واجب قربانی یاد رکھیے وہ ایک حصے میں ایک ہوگی, اور واجب قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہے بس اسی کی طرف سے ہوگی, اس میں شریک نہیں ہوں گے. اگر کوئی شخص گائے خرید کے لایا ہے اور اپنا حصہ اس میں نہیں ہے تو وہ محض خرید کے لانے والا ہے, قربانی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں مستحب کے اندر پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ ہو اور پوری امت کی طرف سے ہو, اس کی بھی اجازت ہے. ایک حصہ ہو پورے خاندان کی طرف سے, ایک حصہ ہو مردوں کی طرف سے, ایک حصہ ہو زندوں کی طرف سے, اس کی بھی اجازت ہے. لیکن نفل میں وجود کے اندر ایک حصہ ایک شخص کی طرف سے, مرحوم کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ دو تمبے ذبح کرتے تھے, ایک تمبا اپنی طرف سے اور ایک تمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ اس طرح عمل کیوں کر فرماتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بہ, اللہ کے رسول نے اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے. تو مرحومین کے لیے, فوت ہونے والوں کے لیے قربانی یہ سنت طریقہ بھی ہے اور بہت ہی زیادہ بہترین عمل ہے. کیا ایک حصے میں تمام مسلمان کے ثواب کے ارادے سے نیت کی جا سکتی ہے؟ یہاں وہی مسئلہ یاد رکھیے کہ وجوب تو ظاہر بات ہے, تمام مسلمانوں کا وجوب تو آپ ادا نہیں کر سکتے. البتہ ایک حصے میں اگر وہ نقلی قربانی ہے تو آپ جتنے چاہیں ان لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں. عقیقہ کتنی عمر تک کیا جا سکتا ہے؟ سنت عقیقہ 7ویں دن, اگر نہ ہو سکے تو 14ویں دن, اگر نہ ہو سکے تو 21ویں دن. اس کے بعد عمر بھر میں جب بھی موقع ملے, خواہ انسان خود بالغ ہو کے بڑا بھی کچھ نہ ہو گیا. علامہ زاہد القوسری رحمت اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے, اس میں تفاصیل موجود ہیں. قربانی کے لیے بڑا جانور ضروری ہے یا خوبصورت جانور اچھا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور فتاوی ہندیہ میں, یعنی فتاوی عالمگیری جو مشہور کتاب ہے, اس میں لکھا گیا ہے مشاتان افضل من واحدہ, دو بکریاں ذبح کرنا ایک بڑی بکری سے ذبح کرنے سے بہتر ہے. اس نائنے کو اگر یہ لیا جائے تو یہ بات بہتر ہے کہ جانور کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اس میں قربانی بھی زیادہ ہو, حصے بھی زیادہ ہو, گوشت بھی زیادہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ قربانی میں اپنی استطاعت کے مطابق کوئی مہنگا مال خریدنا چاہتا ہے, مہنگا جانور خریدتا ہے, تو شریعت مطہرہ میں اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی, اس کو منع نہیں کیا جائے گا. شریعت مطہرہ میں قربانی کے جانور کے مہنگے یا سستے ہونے کی کوئی حدود مقرر نہیں کی گئی ہے. لہذا علماء کرام نے آخر میں فیصلہ کیا ما یکون انفع للناس, وہ بہتر ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ نے غربا فقرا مساکین کے لیے جو دعوت فرمائی ہے اس میں دیکھا جائے گا. ایسا علاقہ ہے جہاں بکرا لوگ شوق سے پسند کرتے ہیں تو وہاں بکرے کریں, جہاں گائے پسند کی جا رہی ہو تو وہاں گائے میں 7 حصے ہو جائیں گے, کہیں اونٹ ہو جائے گا, کہیں گائے ہو جائے گی, تمام چیزیں موجود ہیں اس میں. جس کا شوہر فوت ہو جائے اس خاتون کی عدت 4 مہینہ 10 دن کرے گی یا 3 حیض. یہ اصل میں 2 عدتیں ہیں اور دونوں عدتوں میں فرق ہے. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء قران میں ہے جن کو طلاق دی گئی ہو وہ تین حیض انتظار کریں گی یعنی ان کی عدت تین حیض ہے اگر وہ حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل میں ختم ہوگی بچے کی پیدائش ہاں وہ خاتون کہ جس کا شوہر مر گیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جن کے شوہر فوت ہو جائیں تو وہ چار ماہ اور دس دن انتظار کریں گی عدت کا تو دونوں میں یہ فرق ہے یاد رکھیے گا کیا لڑکے کے لیے عقیقہ میں ایک حصہ بھی دیا جا سکتا ہے نہیں عقیقہ نام ہے اس دعوت کا جو سنت کے مطابق ہوتی ہے اور وہ دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں دو بکرے لڑکے کی طرف سے یا دو حصے اور ایک بکرا مینڈا یا ایک حصہ لڑکی کی طرف سے یہ عقیقے کا طریقہ ہے اور یہ ضروری ہے کیا نابالغ پر قربانی واجب ہے فتاوی قاضی خان میں فرمایا گیا ہے کہ جو ولد الصغیر ہوتا ہے چھوٹا بچہ اگر گھر کا بڑا ان کی طرف سے قربانی کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پسندیدہ ہے اچھی بات ہے اور اگر وجوب سمجھ کے کر لیا لازم سمجھ کے کر لیا یہاں تک کہ وہ بچہ مالدار ہے ارب پتی ہے لیکن ابھی بالغ نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے واجب قربانی قلوب کے بعد ہی ہوگی اس کے اوپر عدنان امتیاز صاحب اسپتال میں داخل ہیں اللہ پاک صحت کامل عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه